ولما فرغ عن بیان المعارضة شرع في بیان دفعها فقال وإذا قامت المعارضة كان السبيل فيها الترجيح أي ترجيح أحد المعارضين على الآخر بحيث تندفع المعارضة فإن لم يتأت للمجيب الترجيح صار منقطعا ولما فرغ عن بیان المعارضة شرع في بیان دفعها اور مصنف رحمہ اللہ جب معارضے کے بیان سے فارغ ہوئے شرع فی بیان دفعها تو معارضے کی دفع کے بیان میں شروع ہوئے یعنی اب آگے یہ بیان کرنے لگے کہ معارضے کو کس طرح دفع کیا جائے گا معارضے کو کس طرح دفع کیا جائے گا معارضہ کس کو کہتے تھے معلل نے ایک علت ذکر کی اور ایک حکم ذکر کیا کہ یہ حکم ہے سائل اس کے مقابلے میں کیا کہتا ہے آپ کی علت ہمیں قبول آپ کا حکم بھی قبول لیکن ہمارے پاس ایک ایسی دلیل ہے جس سے اس کے مخالف حکم ثابت ہوتا ہے تو اس کی بھی دلیل معلل کی بھی دلیل اور حکم آ گیا اور سائل کی بھی دلیل اور حکم آ گیا اب کس کو ترجیح دیں گے بھائی دونوں طرف سے دلیل بھی ہے علت بھی ہے اور حکم بھی ہے صورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَإِذَا قَامَتِ الْمُعَارَضَةُ تو جب معارضہ قائم ہو جائے کَانَ السَّبِيلُ فِيهَا ترجیح تو راستہ اس کے اندر جو ہے طریقہ اس کے اندر جو ہے وہ ترجیح ہے یعنی اب ترجیح پر عمل کیا جائے گا کس کے قیاس کو ترجیح ہو ایک قیاس معلل نے پیش کیا علت اور حکم دوسرا قیاس کس نے پیش کر دیا سائل نے تو کس قیاس کو پر عمل کیا جائے گا تو اب اس کے حل کا طریقہ کیا ہے ترجیح ہے کہ ترجیح دی جائے بھائی اے ترجیح احد المعارضین علی الاخر یعنی ترجیح دینا دو معارض میں سے ایک کو بحیث تندفع المعارضہ تو اس حیثیت سے کہ وہ معارضہ دور ہو جائے ختم ہو جائے اے ترجیح احد المعارضین علی الاخر یعنی ترجیح دینا دو معارض میں سے ایک کو یعنی دو معارض مقابل قیاسوں میں سے ایک کو ترجیح دینا علی الاخری دوسرے پر بحیث تندفع المعارضہ تو اس حیثیت سے کہ معارضہ دفع ہو جائے ختم ہو جائے کیا کیا جائے وجہ ترجیح ذکر کی جائے ایک دو معارض قیاسوں میں سے ایک کی ترجیح ذکر کر دی جائے اس طور پر کہ پھر معارضہ ختم ہو جائے بھائی فَإِن لَّمْ يَتَأَتَّ لِلْمُجِيبِ التَّرْجِيحُ صَارَ مُنْقَطِعًا پس اگر حاصل نہ ہو جواب دینے والے جو ہے مجیب یعنی معلل مراد ہے اگر حاصل نہ ہو معلل کو کیا حاصل نہ ہو الترجیح معلل کو ترجیح حاصل نہ ہو وہ ترجیح بیان نہ کر سکے سارا منقطع تو وہ کیا ہو جائے گا منقطع ہو جائے گا منقطع بھائی یعنی یوں کہیں ناکام ہو جائے گا یا لاجواب ہو جائے گا کیا ہو جائے گا لاجواب ہو جائے گا یوں کہ ناکام ہو جائے گا کیونکہ وہ تو اپنا دعویٰ لے کر آیا تھا ایک بات کو اس نے ثابت کرنا تھا جب سائل نے اس کے جواب میں دوسرا قیاس ذکر کر دیا اور معلل اپنے قیاس کی ترجیح ذکر نہ کر سکا تو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا بھائی صورت سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے فَإِن لَمْ يَتَأَتَّ لِلْمُجِيبِ التَّرْجِيحُ صَارَ مُنْقَطِعًا پس اگر حاصل نہ ہو معلل کو ترجیح تو وہ منقطع ہو جائے گا یعنی لا جواب یا ناکام کہہ لیں ناکام ہو جائے گا وَإِن يَتَأَتَّ لَهُ اور اگر اسے ترجیح حاصل ہو یعنی وہ کوئی ترجیح پیش کر دے کوئی ترجیح لے آئے کہ ایک قیاس میرا ہے ایک قیاس آپ نے ذکر کیا پھر وہ اپنے قیاس کی ترجیح ذکر کر دیتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ولی علت یہ راجح ہے لہذا میرا قیاس راجح ہے تو پھر فَلِلسَّائِلِ أَن يُعَارِضَهُ فِي تَرْجِيحٍ آخَرَ تو پھر سائل کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کا معارضہ کرے دوسری ترجیح سے اس نے اپنے قیاس کی ترجیح ذکر کی تھی معلل نے سائل کیا کر سکتا ہے اپنے قیاس کی ترجیح ذکر کر سکتا ہے وَهَذَا هُوَ حُکْمُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْقِيَاسِ اور یہ ہے حکم قیاس کے معارضے میں بھائی، یہ طریقہ ہے بھائی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی کہ معلل نے قیاس ذکر کیا تھا، فاعل نے بھی ذکر کر دیا، تو معلل کو اب کیا کرنا پڑے گا؟ ترجیح ذکر کرنا پڑے گی اپنے قیاس کی. اور پھر جواب میں کون ذکر کر سکتا ہے ترجیح؟ فاعل اپنے قیاس کی ترجیح ذکر کر سکتا ہے. یہ تو تھا کہتے ہیں حکم قیاس کے اندر معارضے کی صورت میں، جب دو قیاس آپس میں باہم معارض ہو جائیں، مقابل ہو جائیں. تو انہوں نے کہا وہذا ہوا حکم المعارضت فی القیاس، یہ حکم ہے قیاس میں معارضے کا. واما المعارضت فی النقلیات، اور باقی وہ معارضہ جو نقلیات کے اندر ہو، یعنی قرآن اور حدیث کے اندر معارضہ آئے، فقد مضا بیانہا، تو تحقیق اس کا بیان گزر چکا ہے. ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ جب دو دلیلوں میں تعارض آئے، ٹکراؤ آئے، ایک آیت سے ایک حکم ثابت ہوتا ہے، دوسری آیت سے دوسرا حکم، تو اس صورت میں پھر امام شافعی رحمہ اللہ کا اور طریقہ تھا، ہمارا اور طریقہ. کیا کیا صورتیں ذکر ہوئی تھیں؟ مثلا نسخ کو دیکھا جائے، ترجیح پر عمل کیا جائے گا، یا جمع و تطبیق وغیرہ پر، یا پھر اگر کسی طریقے سے بھی حل نہ، ترجیح نہ دی جا سکے، تو پھر اس سے نچلے درجے کی دلیل یعنی حدیث کی طرف آ جائیں گے. اگر حدیث کے اندر بھی اسی طرح کسی ایک کو ترجیح نہ دی جا سکے، یا نسخ وغیرہ پر عمل نہ ہو سکے، یا تطبیق پر عمل نہ ہو سکے، تو پھر اسے نچلے درجے کی دلیل کی طرف چلے جاتے تھے. تفصیلی بیان پیچھے گزر چکا. تو کہتے ہیں یہ تو قیاس کے اندر معارضے کا حکم تھا، اور باقی نقلیات یعنی قرآن اور حدیث میں جو معارضہ ہے، تحقیق اس کا بیان گزر چکا ہے. جی وَهُوَ عِبَارَةٌ، متن کو متن سے جوڑیے بھائی. پیچھے کیا تھا؟ جب معارضہ قائم ہو جائے تو اس میں طریقہ اور راستہ کیا ہے؟ ترجیح کا ہے. اب آگے ترجیح کی تعریف کر رہے ہیں. ترجیح کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ فَضْلِ أَحَدِ الْمِثْلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَصْفًا. ترجیح جو ہے وہ عبارت ہے عَنْ فَضْلِ أَحَدِ الْمِثْلَيْنِ. فضل سے پہلے بیان کا لفظ مضاف محذوف ہے. عَنْ بَيَانِ فَضْلِ أَحَدِ الْمِثْلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَصْفًا. شرح میں بتلائیں گے بھائی، بَيَانِ فَضْلِ أَحَدِ الْمِثْلَيْنِ. تو یہ فضل کے لفظ سے پہلے بیان کا لفظ محذوف ہے. وجہ اس کی یہ کہ اگر بیان کے لفظ کو یہاں مقدر نہ مانیں تو یہ تعریف کر رہے ہیں ترجیح کی. اور تعریف کیا کی؟ فضل احد المثلین علی الاخر وصفا، فوقیت لے جانا. فضل کا کیا معنی؟ فوقیت لے جانا، بڑھ جانا. احد المثلین، دو ایک جیسی چیزوں میں سے ایک کا، دو چیزوں میں سے ایک کا دوسرے پر، علی الاخری دوسرے پر فوقیت لے جانا، وصفا باعتبار وصف. دو ایک جیسی چیزیں تھیں یعنی دونوں طرف قیاس تھے، ان کے دو ایک جیسی چیزوں میں سے ایک قیاس جو ہے دوسرے پر بڑھ گیا، ایک قیاس دوسرے پر. تو تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ ترجیح کی. اور تعریف کیا کی؟ فضل احد المثلین علی الاخر وصفا، دو ایک جیسی چیزوں میں سے ایک کا دوسرے پر وصف کے اعتبار سے بڑھ جانا، فوقیت لے جانا. تو یہ تعریف تو ترجیح کی نہیں ہے. ترجیح کا معنی تو ہے فوقیت بتلانا، فوقیت دینا. ترجیح کا کیا معنی ہے؟ فوقیت دینا. وہ تو سائل یا معلل کیا کرے گا؟ کوئی وصف وغیرہ ذکر کر کے ترجیح دے گا اپنے قیاس کو، خود بخود وہ ترجیح پا جائے ایک قیاس دوسرے پر. یہ تو ترجیح نہیں ہے، یہ تو رجحان ہے. کیا چیز ہے؟ یہ تو فعل لازم ہے، اور ترجیح تو فعل متعدی ہے. تو یہاں تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ ترجیح یعنی فعل متعدی کی. اور جو انہوں نے فضل احد المثلین علی الاخر وصفا یہ جو ذکر کیا، یہ تو ترجیح نہیں بیان ہو رہی. کیا بیان ہو رہا ہے؟ رجحان، فعل لازم بیان ہو رہا ہے، حالانکہ ترجیح تو فعل متعدی ہے. تو بتلایا کہ یہاں فضل سے پہلے کیا لفظ محذوف ہے؟ بیان. آپ ترجمہ دیکھیے، کہ دو مثلین میں سے ایک کا دوسرے پر وصف کے اعتبار سے بڑھنے کو بیان کرنا, بڑھنے کو بیان کرنا کہ معلل یا سائل کیا کرتا ہے, دو مثلین میں سے ایک کے دوسرے پر بڑھنے کو بیان کرتا ہے تو اس کو ترجیح دیتا ہے, کیا کرتا ہے, اس کو راجح بتلاتا ہے. بھائی بات سمجھ میں آگئی سب کو؟ بھائی دیکھیے خود شرح میں بتلا رہے ہیں, اے بیان فضل احد المثلین, یعنی دو مثلین میں سے ایک کی فوقیت کو بیان کرنا, ولا یکون تعریفا للرجحان لا للترجیح, اور یہ تعریف رجحان کی نہیں ہے یعنی فعل لازم کی, لا للترجیح ترجیح کی ہے. بھائی عبارت پر نظر ہے, ترجمہ ولا یکون تعریفا للرجحان لا للترجیح, کہ یہ رجحان کی تعریف نہیں ترجیح کی تعریف ہے. آپ کے ذہن میں آئے گا ترجیح سے پہلے تو لا کا لفظ آیا, جی لا, تو جواب پہلے میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ نفی پر نفی داخل ہو تو وہ اس بات کا فائدہ دے گی. آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس زید نہیں آئے گا, تو آپ زید کے آنے کی نفی کر رہے ہیں, اور اسی نفی پر ایک اور نفی ذرا لے آئیں, ایسا نہیں ہے کہ زید میرے پاس نہیں آئے, کیا معنی آئے گا؟ دیکھو نفی پر نفی داخل ہوئی تو کس کا کیا معنی ہو اس کا, تو یہاں پر بھی پیچھے تھا لا یکون نفی تھی اور آگے ہے لا لترجیح, یہ آگے بھی نفی, تو اس بعد والی نفی پر یہ پہلے والی نفی لا یکون داخل ہوا تو اس نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ اس بات کا. تو وہ تعریف رجحان کی نہیں ہے, کس کی ہے؟ ترجیح کی ہے. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا؟ بھائی تو یہاں لہذا اشکال یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ عبارت اسی طرح رکھی جائے تو پھر تو یہ رجحان کی تعریف ہوئی یعنی فعل لازم بیان ہوا, حالانکہ ترجیح تو فعل متعدی ہے. تو شارح نے بتلا دیا کہ فضل سے پہلے کیا لفظ محذوف ہے, بیان جو مضاف ہے وہ محذوف ہے, اور جب بیان کا لفظ مضاف محذوف آپ مانیں گے تو پھر یہ ترجیح کی تعریف ہوگی نہ کہ رجحان کی. بھائی تو یہ ترجیح ہی کی تعریف ہے. وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَصْفًا, اور متن میں آیا نا وصفن, فوقیت بیان کرنا دو میں سے ایک کی دوسرے پر, کس اعتبار سے فوقیت بیان کرنا؟ وصف کے اعتبار سے. تو یہ جو وصفن آیا ماتن کا قول, اس کا معنی یہ ہے ان لا یکون ذلک الشیء الذی یقع به الترجیح دلیلا مستقلا بنفسه, کہ وہ چیز جس کے ذریعے ترجیح واقع ہو رہی ہے, ترجیح حاصل ہو رہی ہے, وہ دلیل مستقل خود دلیل مستقل نہیں ہونی چاہیے, بل یکون وصفا للذاتی, بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ ذات کا وصف ہو, غیر قائم بنفسہ, خود قائم نہ ہو, خود قائم نہ ہو. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ترجیح دی جائے وہ الگ مستقل دلیل نہیں ہونی چاہیے, جس کے ذریعے ترجیح دی جائے وہ الگ مستقل دلیل نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اسی ذات کے ساتھ کوئی وصف قائم ہو جس کی وجہ سے کیا دی جائے؟ ترجیح. کوئی وصف اس ذات کے ساتھ قائم ہو, اس کا اپنا الگ مستقلاً وجود نہ ہو, اسی چیز کے ساتھ وہ قائم ہو, وصف ہو, تو ترجیح وصف کے ذریعے دی جائے گی, ذات کے ذریعے نہیں دی جائے گی. جیسے بھائی ایک گواہ عادل ہے, اور ایک گواہی ہے عادل کی اور ایک گواہی ہے فاسق کی, کس کی گواہی کو ترجیح ہوگی؟ عادل کی. کیوں؟ کیونکہ اس میں اس کی ذات میں ایک وصف ہے عدالت والا. تو دیکھو یہاں جو ترجیح دی گئی وہ ایک کس چیز کی وجہ سے دی گئی؟ عدالت. اور عدالت کیا چیز ہے؟ وصف ہے, کوئی الگ ذات نہیں ہے, کوئی الگ ذات نہیں. تو لہذا ترجیح جب بھی دی جائے گی کسی ایسے وصف کے ذریعے دی جائے گی جو اس ذات کے ساتھ قائم ہو, جو الگ نہ ہو. بھائی الگ نہ ہو, صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کہتے ہیں وَمَعْنَا قَوْلِهِ وَصْفًا، اور مصنف کے قول وصفًا کا معنی یہ ہے اللَّا يَكُونَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي يَقَعُ بِهِ تَرْجِحُ دَلِيلًا مُسْتَقِلًا بِنَفْسِهِ، کہ نہ ہو وہ چیز جس کے ذریعے ترجیح حاصل ہو رہی ہے ایسی دلیل جو مستقل ہو اپنی ذات کے اعتبار سے، یعنی وہ چیز اپنی ذات کے اعتبار سے مستقل دلیل نہ ہو جس کے ذریعے ترجیح واقع ہو رہی ہے، بل یکون وصفاً للذات، بلکہ وہ ایسا وصف ہو ذات کا غیر قائم بنفسہ جو خود قائم نہ ہو. وَلِهَذَا يَتَرَجَّحُ شَهَادَةُ الْعَادِلِ عَلَى شَهَادَةِ الْفَاسِقِ، اور اسی وجہ سے ترجیح پائے گی عادل کی گواہی عَلَى شَهَادَةِ الْفَاسِقِ فاسق کی گواہی پر. وَلَا يَتَرَجَّحُ شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ، اور ترجیح نہیں پائے گی چار آدمیوں کی گواہی دو گواہوں کی گواہی پر، دو کی گواہی پر چار کی گواہی ترجیح نہیں پائے گی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا ترجیح جس کے ذریعے دی جائے وہ وصف ہونا چاہیے، وصف ہونا چاہیے اس کے ذریعے ترجیح ہوگی، مستقل دلیل نہ ہو. وجہ اس کی یہ کہ اگر مستقل دلیل ہو پھر تو یہاں کثرت دلائل آ جائے گا ایک طرف، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو ترجیح ہے وہ کثرت دلائل کے ذریعے نہیں، بلکہ ترجیح قوت دلیل کے ذریعے ہوتی ہے. کس کے ذریعے؟ قوت کثرت دلیل کے ذریعے ترجیح نہیں ہوتی، بلکہ قوت دلیل کے ذریعے ترجیح ہوتی ہے. ایک مسئلے میں آپ ایک آیت ذکر کر دیتے ہیں اور دوسری طرف وہ مخالف جو ہے وہ دو آیتیں ذکر کر دیتا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا اس کو ترجیح ہے کیونکہ اس نے دو دلیلیں ذکر کر دی، دو آیتیں ذکر کر دی، بلکہ اعتبار کس چیز کا ہے؟ قوت دلیل کا ہے. اور قوت دلیل تو یہاں آپ کی دلیل بھی اتنی ہی قوی جتنی اس کی دلیلیں قوی، کیونکہ آپ بھی کیا پیش کر رہے ہیں؟ آیت پیش کر رہے ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اعتبار کثرت دلیل کا نہیں ہے بلکہ قوت دلیل کا ہے. اسی لیے کہا کہ وہ دلیل جس کے ذریعے ترجیح دی جائے وہ وصف ہونا چاہیے، بھائی مستقل دلیل نہیں ہونی چاہیے. بھائی وصف کی وجہ سے قوت آئے گی، جبکہ الگ دلیل ہوئی تو اس کی وجہ سے تو کثرت آئے گی، اور کثرت کا اعتبار نہیں ہے بلکہ قوت کا اعتبار ہے. حَتَّى لَا يَتَرَجَّحَ الْقِيَاسُ عَلَى قِيَاسٍ يُعَارِضُهُ بِقِيَاسٍ آخَرَ ثَالِثٍ يُؤَيِّدُهُ، یہاں تک کہ ترجیح نہیں پائے گا ایک قیاس ایسے قیاس پر جو اس کے مقابل ہے، بِقِيَاسٍ آخَرَ ثَالِثٍ کسی دوسرے قیاس کی وجہ سے. دوسرے سے کیا مراد ہے؟ ثَالِثٍ کوئی تیسرا قیاس. بھئی دیکھیے ایک قیاس آپ نے پیش کیا، ایک اس معلل نے پیش کیا، وہ اپنے قیاس کے ساتھ ایک اور قیاس بھی ملا دیتا ہے، اب اس کے قیاس کی تائید ایک اور قیاس کر رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے قیاس کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، اس لیے کیونکہ وہاں کیا صورت آ گئی؟ کثرت دلیل آ گئی، اور کثرت دلیل جو ہے وہ ترجیح کا باعث نہیں ہوتی بلکہ قوت دلیل ترجیح کا باعث ہوتی ہے. کہتے ہیں حتی لا يترجح القیاس علی قیاس یعارضہ، یہاں تک کہ ترجیح نہیں پائے گا ایک قیاس ایسے دوسرے قیاس پر جو اس کے مقابل ہے، بقیاس آخر ایک دوسرے قیاس یعنی ثالث تیسرے قیاس کی وجہ سے ترجیح نہیں پائے گا ایک قیاس دوسرے پر، تیسرا ایسا قیاس یؤیدہ جو اس کی کیا کر رہا ہو؟ تائید کر رہا ہو. لأنه يصير كأن في جانب قياسا وفي جانب قياسين، اسی کیونکہ یہ اسی طرح ہو جائے گا گویا کہ ایک طرف ایک قیاس ہے اور دوسری جانب دو قیاس ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وكذا الحديث لا يترجح على حديث يعارضه بحديث ثالث يؤيده، اور اسی طرح حدیث ہے کہ وہ ترجیح نہیں پاتی کسی ایسی حدیث پر جو اس کے مقابل ہو، ایک حدیث دوسری حدیث جو اس کے مقابل ہے اس پر ترجیح نہیں پاتی، بحدیث ثالث یؤیدہ کسی تیسری ایسی حدیث کی وجہ سے جو اس پہلی حدیث کی تائید کر رہی ہو. والکتاب لا یترجح علی آیت تعارضہ بآیت ثالثۃ تؤیدہ، اور کتاب جو کتاب اللہ جو ہے اسی طرح وہ ترجیح نہیں پاتی کسی ایسی آیت پر جو اس کے مقابل ہو، بآیت ثالثۃ کسی ایسی تیسری آیت کی وجہ سے جو اس کی تائید کرے. کتاب اللہ کی ایک آیت سے ایک حکم معلوم ہو رہا ہے، دوسری آیت سے بظاہر دوسرا حکم معلوم ہو رہا ہے، اور اس دوسری آیت کی مؤید ایک اور تیسری آیت بھی موجود ہے، تو اس کی وجہ سے ایک طرف گویا دو آیتیں ہو گئیں، ایک طرف ایک آیت ہو گئی، تو دو آیتوں والی جانب کو ترجیح نہیں دی جا سکتی. اس لیے کیونکہ اعتبار وہ کثرت ادلہ کا نہیں ہے بلکہ قوت دلیل کا ہے. وَإِنَّمَا يَتَرَجَّحُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْقِيَاسِ وَالْحَدِيثِ وَالْكِتَابِ بِقُوَّةٍ فِيهِ، اور ترجیح پاتی ہے ہر ایک، یعنی کہ قیاس، حدیث اور کتاب اللہ، ان میں سے ہر ایک ترجیح پاتا ہے بِقُوَّةٍ فِيهِ، ایسی قوت کے وجہ سے فِيهِ جو اسی کے اندر ہو. ان میں سے ہر ایک ترجیح پاتا ہے کس کی وجہ سے؟ اس قوت کی وجہ سے جو اسی میں ہو، تو وہ قوت کے ذریعے ترجیح ہوگی، کثرت کے ذریعے ترجیح نہیں. فیکون الاستحسان الصحیح الاثر مقدما علی القیاس الجلی الفاسد الاثر، بس وہ استحسان جو صحیح الاثر ہو، جس کا اثر صحیح ہو، وہ مقدم ہوگا اس قیاس جلی پر جو فاسد الاثر ہو. بھائی والحدیث الذی ہوا مشہور مقدما علی خبر الواحدی، اور وہ حدیث جو مشہور ہو وہ مقدم ہوگی خبر واحد پر. والکتاب الذی ہوا محکم قطعی مقدما علی ما ہوا ظنی، اور کتاب وہ کتاب جو کہ محکم ہے قطعی ہے وہ مقدم ہوگی اس پر جو اس دلیل پر جو ظنی ہو. تو دیکھا، حدیث مشہور کو خبر واحد پر ترجیح، کس وجہ سے؟ قوت کی وجہ سے، کیونکہ خبر مشہور قوی ہے اور خبر واحد ضعیف ہے. اور اسی طرح کتاب اللہ محکم اور قطعی ہے، اس کو ترجیح ہوگی کسی دلیل ظنی پر، کیونکہ کتاب اللہ قوی ہے قطعی ہے. بھائی تو اعتبار قوت کا ہے، کثرت کا نہیں. وَقَدَا صَاحِبُ الْجِرَاحَاتِ لَا يَتَرَجَّحُ عَلَى صَاحِبِ جِرَاحَةٍ وَاحِدَةٍ. صورت مسئلہ یہ، ایک شخص نے ایک آدمی کو غلطی سے زخم لگا دیا، سخت بڑا زخم جو موت تک پہنچانے کا باعث ہو سکتا ہے، اور دوسرے نے اسی زخمی کو دو زخم یا تین زخم اسی طرح کے لگا دیے جن میں سے ہر زخم موت تک پہنچانے کا باعث ہو سکتا ہے. تو جنایت ہوئی دونوں سے لیکن خطاً ہوئی. اس قسم کی جنایت ہوئی، مثلا خطاً ہوئی، اور پھر وہ مجروح جو زخمی تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس خطاً جب کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس میں قصاص نہیں آتا بلکہ دیت آیا کرتی ہے. تو یہاں دیت آئے گی اب دونوں زخمی کرنے والوں پر. تو اب کس طرح دیت کو تقسیم کیا جائے گا؟ کیا ایک نے جو ایک زخم لگایا اور دوسرے نے تین زخم لگائے، تو کیا چار حصے کریں گے؟ ایک زخم والے پر ایک حصہ اور تین زخم لگانے والے پر تین حصے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، بلکہ دونوں پر دیت برابر برابر آئے گی. نصف دیت ایک زخم لگانے والے پر اور نصف تین زخم لگانے والے پر آ جائے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو لہذا یہاں بھی دیکھو کثرت کی وجہ سے ترجیح نہیں. کہتے ہیں وَقَدَا صَاحِبُ الْجِرَاحَاتِ، اسی طرح جو ہے کئی زخم لگانے والا جو ہے، لا يَتَرَجَّحُ عَلَى صَاحِبِ جِرَاحَةٍ وَاحِدَةٍ، وہ ترجیح نہیں پائے گا ایک زخم لگانے والے پر. فَإِن جَرَحَ رَجُلًا جَرَاحَةً وَاحِدَةً، پس اگر زخم لگایا کسی شخص کو ایک ہی زخم، وَجَرَحَهُ آخَرُ جِرَاحَاتٍ مُتَعَدِّدَةً، اور اس کو زخم لگایا دوسرے نے کئی زخم بھائی، وَمَاتَ الْمَجْرُوحُ بِهَا، اور مجروح مر گیا ان سب زخموں کی وجہ سے، کَانَتِ الدِّيَةُ بَيْنَ الْجَارِحَيْنِ سَوَاءً، تو دیت جو ہے ان دو زخمی کرنے والوں کے درمیان برابر ہوگی، بخلاف ما اذا کانا جراحت احدہما اقوى من الاخر. صورت سمجھ میں آگئے بھائی؟ زخم سب کے ایک جیسے تھے، موت تک پہنچانے والے تھے، لہذا یہاں پر اب کثرت کی وجہ سے فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر ایک کا زخم زیادہ ہے موت تک پہنچانے والا ہے اور دوسرے کا زخم موت تک پہنچانے والا نہیں ہے، تو ایک کے زخم میں وہ کیا ہے، موت تک پہنچانے میں اس کے زخم کا دخل آ گیا، اس صورت میں پھر اس پر وہاں اثر پڑے گا بھائی اس مسئلے میں. مثلا ایک شخص نے ایک آدمی کا غلطی سے ہاتھ کاٹ دیا اور دوسرے نے غلطی سے اس کی گردن کاٹ دی، کیا کیا؟ گردن کاٹ دی. تو اب یاد رکھیے دیت جو ہے گردن کاٹنے والے پر آئے گی، کیونکہ ہاتھ کٹنے کے بعد بھی انسان بچ جایا کرتا ہے لیکن گردن کٹنے کے بعد تو نہیں بچتا. تو یہاں ایک کا زخم لگان زخم جو ہے وہ قوی ہے، موت کا پہنچانے والا ہے، اس میں بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں. تو لہذا معلوم ہوا اعتبار کس چیز کا ہے؟ قوت کا اعتبار ہے، کثرت کا اعتبار نہیں. بخلاف ما اذا کان جراحت احدہما اقوى من الاخر، بخلاف اس کے کہ جب ان دونوں میں سے ایک کا زخم جو ہے وہ زیادہ قوی ہے دوسرے کے زخم سے. اذ ینسب الموت الیہ، جبکہ موت کی نسبت اس کی طرف کی جائے. بان قطع واحد ید رجل، بائیں صورت کے کاٹ دیا ایک شخص نے دوسرے آدمی کے ہاتھ کو. والآخر جز رقبتہ، اور دوسرے نے اس کی گردن کاٹ دی. جز یا جزو کے معنی کاٹنے کے. والآخر جز رقبتہ، اور دوسرے نے اس کی گردن کاٹ دی. کان القاتل هو الجاز، تو قاتل کون ہوگا؟ وہ جاز، وہ گردن کاٹنے والا ہوگا. اذ لا يتصور الانسان بدون الرقبۃ، اس لیے کیونکہ انسان کا تصور نہیں کیا جا سکتا بغیر گردن کے. وہ يتصور بدون الیدی، اور ہاتھ کے بغیر انسان کا تصور کیا جا سکتا ہے. وقد الشفیعان فی الشخص شائع المبیع بسهمین متفاوتین، اور اسی طرح دو شفا کرنے والے. فی الشخص شائع المبیع، شخص کہتے ہیں حصے کو، ایسے حصے میں جو پھیلا ہوا ہے بیچا گیا ہے، ایسا حصہ جو پھیلا ہوا ہے. شائع کا کیا معنی؟ پھیلا ہوا. پھیلا ہوا ہے بیچا گیا ہے، اس حصے میں دو شفا کرنے والے ہیں. بسہمین متفاوتین، بوجہ دو مختلف حصوں کے، بوجہ دو مختلف حصوں کے. تو یہاں پر بھی کثرت کا اعتبار نہیں ہوگا بھائی. صورت مسئلہ یہ بھائی، دیکھیے آپ نے شفا پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ زمین میں جائیداد میں شریک ہے یا اس کا پڑوسی ہے، اور پھر ان میں سے ایک اپنے حصے کی جائیداد یا زمین بیچتا ہے تو دوسرا اس پر شفا کر سکتا ہے، جبکہ اسی میں دوسرے کا بھی حصہ تھا یا اسی کا وہ پڑوسی تھا. صورت یہ بنا لیں بھائی، دیکھیے میں نے، زید نے، یہ یوں کہیں زید عمر اور بکر، زید عمر اور بکر ان تینوں نے مل کر ایک 10 کنال کا پلاٹ خریدا. مثلا وہ 10 کنال کا پلاٹ جو ہے وہ 60 لاکھ کا ہے. کتنے کا ہے؟ 60 لاکھ. اور اس میں سے جو ہے 30 لاکھ زید کے ہیں، 20 لاکھ عمر کے ہیں، اور 10 لاکھ بکر کے ہیں. 30 لاکھ کس کے؟ زید کے. گویا نصف حصہ کس کا ہے؟ زید کا. 20 لاکھ ہیں عمر کے، یعنی تیسرا حصہ، ثلث کس کا ہے؟ عمر کا. اور 10 لاکھ ہیں بکر کے، یعنی چھٹا حصہ کس کا ہے؟ بکر کا ہے. اب یہ 10 کنال کا جو انہوں نے ٹکڑا زمین کا خریدا، ابھی تقسیم نہیں کی. اگر تقسیم کر دیتے ہیں پھر تو پڑوسی بن جائیں گے ایک دوسرے کی، زمین الگ الگ ہو گئی. ہم صورت وہ ذکر کر رہے ہیں جس کے اندر حصہ پھیلا ہوا ہو. اب اس زید کا حصہ بھی پورے 10 کنال میں پھیلا ہوا ہے، اس 10 کنال کے کوئی ایک اینچ بھی پکڑے تو اس میں زید کا بھی حصہ، عمر کا بھی حصہ اور بکر کا بھی حصہ. زید کا نصف، عمر کا ثلث اور بکر کا سدس بھائی، کوئی بھی حصہ زمین کا پکڑ لیں. اب صورت یہ ہوئی کہ اس زمین میں جس میں تینوں شریک تھے اور تینوں کے حصے الگ الگ ہیں اور حصے پھیلے ہوئے ہیں، تقسیم نہیں کیے، ان میں سے صاحب نصف نے یعنی زید نے اپنا حصہ بیچ دیا کسی کے ہاتھ بھائی. جب کسی کے ہاتھ بیچا تو شریعت نے جو شریک آخر ہے ان کو حق دیا ہے شفا کرنے کا، کہ وہ کیا کریں، شفا کر کے مشتری کو اتنے ہی پیسے دے کر زبردستی اس سے وہ زمین لے سکتے ہیں بھائی. تو لہذا اب یہ دونوں کو شفے کا حق ہوا، تو دونوں شفا کر کے وہ حصہ لے لیتے ہیں. تو وہ حصہ کتنا کتنا ملے گا ہر ایک کو؟ اگر دیکھا جائے تو عمر کا حصہ ہے تیسرا اور بکر کا حصہ ہے چھٹا. یعنی عمر کا حصہ بکر سے دگنا ہے. چھ کا چھٹا کتنا ہوتا ہے؟ چھ کا چھٹا حصہ ایک, اور چھ کا ثلث کتنا ہوتا ہے؟ ثلث دو. تیسرا حصہ چھ کے تین حصے کریں کتنا آیا؟ دو. اور چھ حصے کریں تو کتنا آیا؟ ایک. اور چھ کا نصف کریں تو کتنا آیا؟ تین. وہی 60 لاکھ کو میں نے 6 بنا دیا آسانی کے لیے. تو دیکھیے یہ جو 6 کے اندر ثلث آیا 2, یہ کس کا حصہ ہے؟ عمر کا. اور 6 کا چھٹا حصہ کتنا ہے؟ 1, یہ کس کا حصہ؟ بکر کا. تو زید نے اپنا حصہ 3 جو تھا وہ بیچ دیا. اب عمر کا حصہ ہے 2, بکر کا حصہ 1, یعنی یوں کہیں عمر کا حصہ بکر سے دگنا ہے. عمر کا حصہ بکر سے دگنا. تو اگر ان کے حصوں کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے وہ جو زمین نصف زمین انہوں نے شفے کے ذریعے لے لی اس کے کتنے حصے ہونے چاہیے؟ 3 حصے ہونے چاہیے. 2 حصے کس کو ملنے چاہیے؟ عمر کو. اور ایک حصہ کس کو ملنا چاہیے؟ بکر کو. چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہوگا. 2 حصے کس کو ملیں گے؟ عمر کو. اور ایک حصہ کس کو ملے گا؟ بکر کو. کون سی زمین کے؟ وہ مشفوعہ زمین جس کو بیچا تھا زید نے بھائی, یعنی نصف زمین کو. جبکہ ہمارے نزدیک اعتبار کثرت کا نہیں بلکہ قوت کا ہے, اور قوت کے اعتبار سے تو دونوں برابر ہیں, دونوں شریک ہیں. ہاں کثرت ہے, ایک کا حصہ زیادہ ہے عمر کا اور بکر کا حصہ کم ہے. تو جب قوت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں تو لہذا ہمارے نزدیک جو نصف زمین جو زید نے بیچی تھی اور جس کو انہوں نے شفا کر کے لیا ہے وہ اس عمر اور بکر میں برابر برابر تقسیم ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ برابر تقسیم ہوگی. یہ مانا ہے وَقَدَ الشَّفِعَانِ, اور اسی طرح دو شفا کرنے والے فِي الشِّقْسِ الشَّائِعِ الْمَبِيعِ, ایسے حصے میں جو پھیلا ہوا ہے بیچا گیا ہے اس میں دو شفا کرنے والے ہیں. بِسَهْمَيْنِ مُتَفَاوِتَيْنِ بِسَهْمَيْنِ اَيْ بِسَبَبِ سَهْمَيْنِ مُتَفَاوِتَيْنِ, بوجہ اپنے دو مختلف حصوں کے. یہ دو, اس کا تعلق شفیعان سے ہے. وہ دو شفا کرنے والے ہیں. کس وجہ سے شفا کرنے والے ہیں اس شائع حصے میں؟ اس لیے کیونکہ دونوں کے دو مختلف حصے ہیں اس کے اندر, وہ بھی شریک ہیں اس کے ساتھ. تو یہ دونوں جو ہیں شفیعان سوا ان فی استحقاق شفاعتی, یہ استحقاق شفا میں برابر ہیں, یعنی دونوں کا برابر حق ہے. ولا یترجح احدہما علی الاخر بکثرت نصیبہ, اور ترجیح نہیں پائے گا ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے پر اپنے حصے کی کثرت کی وجہ سے. صورتہا, صورت اس مسئلے کی یہ ہے, دار مشترکہ تم بین ثلاثۃ نفرین, کہ ایک گھر ہے جو مشترک ہے 3 افراد میں. لِأَحَدِهِمْ سُدُسُهَا, ان میں سے ایک کے لیے اس کا چھٹا حصہ ہے. وَلِلْآخَرِ نِصْفُهَا, اور دوسرے کے لیے نصف ہے. وَلِلْثَالِثِ سُدُسُهَا, اور تیسرے کے لیے ثلث تیسرا حصہ ہے. فَبَاعَ صَاحِبُ النِّصْفِ, بس بیچا صاحب نصف نے, یعنی نصف زمین اور حصے والے نے, مثلا مثال کے طور پر نصیبہ اپنے حصے کو, نصف والے نے بیچ دیا اپنے حصے کو. وَطَلَبَ الْآخِرَانِ شُفَعَتَا, اور باقی دونوں جو ہیں انہوں نے شفا طلب کیا. يَكُونُ الْمَبِيعُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِشُفَعَتِ, تو وہ جو بیچا ہوا حصہ ہے وہ ان دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگا شفا کی وجہ سے. یہ ہمارے نزدیک, کیونکہ ہمارے نزدیک اعتبار کس کا ہے؟ قوت کا ہے, کثرت کا نہیں. وعند شافعی رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک, یقضى بالشخص المبیع اثلاثا, کہ فیصلہ کیا جائے گا بیچے ہوئے حصے کا 3 حصے کر کے. لأن شفعۃ من مرافق الملک, اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ شفا جو ہے من مرافق الملک, یہ ملکیت کے نفعوں میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ یہ ملکیت کے نفع ہیں، فیکون مقسوماً علی قدرہ، تو لہذا اس کو تقسیم بھی کیا جائے گا اس ملکیت کے مقدار پر، جس کی ملکیت زیادہ اس کو حصہ بھی زیادہ، یہ ملکیت کا نفع ہے نا شفع، اور جتنی ملکیت زیادہ ہوگی اتنا ہی نفع بھی زیادہ ہوگا. تو عمر کا حصہ بکر سے دگنا تھا تو عمر کو زمین بھی کتنی ملے گی؟ دگنی ملے گی. بھائی سورج سمجھ میں آ گئے؟ وَإِنَّمَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الشِّقْصِ، اور ماتن نے مسئلہ کو بنایا شقص حصے کے اندر. بھائی دیکھیے شفا جیسے شرکت کی صورت میں ہوتا ہے، اسی طرح شفا جوار یعنی پڑوس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. آپ کے گھر کے ساتھ والا گھر کسی نے بیچا، آپ شفا کر کے اس گھر کو لے سکتے ہیں. تو ہمارے نزدیک شفا جوار کی یعنی پڑوس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو ماتن نے بھائی اوپر شقص حصے والی صورت کیوں بنائی، یعنی شرکت والی صورت کیوں بنائی، پڑوس والی صورت کیوں نہیں بنائی؟ کہتے ہیں بھائی تاکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے ساتھ جو اختلاف ہے اس کو بیان کیا جا سکے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ پڑوس کی وجہ سے شفع کے قائل ہی نہیں ہیں. تو اگر ہم پڑوس والی صورت بناتے تو وہاں پر اختلاف بیان نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہاں ان کے نزدیک شفع آتا ہی نہیں. وَإِنَّمَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الشِّقْصِ، اور ماتن نے مسئلے کو وضع کیا شقص کے اندر. اِن کان حکم الجوار عندنا کذالک، اگرچہ جوار کا حکم بھی ہمارے نزدیک اسی طرح ہے، تو یہ کیوں کیا مسئلہ شقص کے اندر کیوں بنایا؟ کہتے ہیں لِيَتَأَتَّى فِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِ رَحْمَهُ اللَّهُ، تاکہ اس میں حاصل ہو امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف، یعنی وہ بھی حاصل ہو، اسے بھی بیان کیا جا سکے. وما يقع به الترجيح، یہاں تک تو ترجیح کے بارے میں بتلایا کہ معارضے کے اندر، معارضے کی صورت میں پھر ترجیح کی طرف جائیں گے. دو قیاسوں میں معارضہ آ جائے تو ایک کو ترجیح دیں گے. اور ترجیح کسے کہتے تھے؟ کہ ایک قیاس کی فوقیت کو بیان کرنا دوسرے قیاس پر، اور فوقیت پھر کس کے ذریعے ہوگی یہ بھی بیان کر دیا کہ فوقیت جو ہے کس کے ذریعے ہوگی، کسی وصف کے ذریعے ہوگی، کسی مستقل دلیل کے ذریعے نہیں ہوگی. اب وہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ کس کس طرح وہ ترجیح ہوگی جو قوت کے ذریعے ہے. کہتے ہیں وما يقع به الترجيح اي ترجيح احد القياسين على الاخر اربعه، اور وہ چیزیں جن کے ذریعے ترجیح واقع ہوتی ہے، اے ترجیح احد القیاسین علی الاخر، یعنی دو قیاسوں میں سے ایک کی ترجیح دوسرے پر، اربعتن، وہ کتنی چیزیں ہیں؟ چار. بقوت الاثر، ایک تو قوت اثر کی وجہ سے، کل استحسان فی معارضت القیاس، جیسے کہ استحسان ہے کس کے مقابلے میں؟ قیاس کے مقابلے میں. والاثر فی الاستحسان اقوى، اور اثر جو ہے وہ استحسان کے اندر زیادہ قوی ہے. فیترجح علیہ، پس تو استحسان ترجیح پا جائے گا قیاس پر. تفصیل بحث پیچھے گزر چکی ہے کہ استحسان کیا ہے، اس کو ترجیح ہوتی ہے قیاس جلی پر. فَإِنْ قِيلَ، پس اگر یہ کہا جائے فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ الْأَعْدَلُ رَاجِحًا عَلَى الْعَادِلِ لِأَنَّ أَثَرَهُ أَقْوَى، کہتے ہیں اس پر یہ لازم آتا ہے کہ ایک گواہ جو ہے وہ زیادہ عادل ہو. اس صورت میں تو کیا لازم آتا ہے؟ کہ وہ گواہ جو زیادہ عادل ہو وہ راجح ہوگا. عَلَى الْعَادِلِ، کس پر؟ عادل پر. لِأَنَّ أَثَرَهُ أَقْوَى، کیونکہ وہ جو زیادہ عادل ہے اس کا اثر قوی ہے، زیادہ قوی ہے. اعتراض سمجھ میں آیا؟ آپ نے کہا اعتبار قوت کا ہے، قوت اثر کا، تو کہتے ہیں اس پر تو اشکال لازم آتا ہے کہ ایک طرف ایک گواہ ہے عادل اور ایک طرف ایک گواہ ہے اعدل، یعنی زیادہ عادل ہے، تو زیادہ عادل کو ترجیح ہو گئی کس پر؟ عادل پر ترجیح ہو جائے گی، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. تو جواب دینے لگے ہیں، جواب یہ دیں گے کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے کہ عدالت میں کمی بیشی ہوتی ہے. عدالت میں کمی بیشی نہیں، سورت سمجھ میں آ گئی؟ عدالت میں کمی بیشی، عدالت یا ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر ہے تو اس میں پھر کمی بیشی نہیں ہے. بھائی اس میں صرف یہ بتلا سکتے ہیں کہ عدالت ہے یا عدالت نہیں ہے، کمی بیشی بیان نہیں. کمی بیشی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تقوی میں کہہ سکتے ہیں، تقوی میں ایک زیادہ متقی ہو گواہ، دوسرا کم متقی ہو، لیکن بہرحال عادل تو ہیں، عدالت تو دونوں کے لیے ہے بھائی، تو عدالت میں کمی بیشی نہیں ہوتی، بلکہ کس میں کمی بیشی ہوتی ہے؟ تقویٰ میں. اجیب بأن لا نسلم ان العدالۃ تختلف بالزیادۃ والنقصان. تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ عدالت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، بالزیادۃ والنقصان، زیادتی اور کمی کے ساتھ. فإنها عبارۃ عن الانزجار عن محظورات الدین. اس لیے کیونکہ عدالت جو ہے یہ عبارت ہے، کس چیز سے عبارت ہے؟ عن الانزجار. انزجار کہتے ہیں رک جانا، باز رہنا. عن محظورات الدین، محظورات کہتے ہیں ممنوعات کو بھائی، ممنوعات. رک جانا، باز رہنا. عن محظورات الدین، کس چیز سے؟ دین کی ممنوعات چیزوں سے. بالاحتراز عن الکبائر، احتراز کرتے ہوئے. عن الکبائر، کس سے؟ کبائر سے احتراز بچتے ہوئے. بھائی عدالت کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغیرہ گناہوں پر بھی اصرار نہ کرتا ہو. اصرار کا کیا معنی؟ بار بار کرنا. تو کبیرہ سے تو بچتا ہو اور صغیرہ بھی ہو تو کم ہو، اس پر بار بار انہیں نہیں کرتا، ان پر ڈٹا نہیں رہتا بھائی، جمع نہیں رہتا. کیونکہ صغیرہ پر اصرار بھی اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ کبیرہ بنا دیتا ہے. تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ عدالت جو ہے یہ عبارت ہے عن الانزجار عن محظورات الدین، باز رہنا دین کی ممنوعات چیزوں سے. بالاحتراز عن الکبائر وعدم الاصرار علی الصغائر، بچتے ہوئے کبیرہ گناہوں سے اور اصرار نہ کرتے ہوئے صغیرہ گناہوں پر. وہ امر مضبوط لا یتعدد، اور یہ ایک ایسا امر ہے مضبوط جو کیا ہے؟ مضبوط ہے، یعنی ضبط کیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ ضبط کیا گیا ہے، محفوظ کیا گیا ہے. لا يتعدد، اس میں تعدد نہیں، عدالت میں تعدد نہیں، یعنی کمی بیشی نہیں ہے بھائی. وإنما الاختلاف في التقوى، اختلاف صرف کس میں ہوتا ہے؟ تقوا میں ہوتا ہے، کسی میں تقوا زیادہ ہوگا کسی میں کم، لیکن عدالت کے اندر اختلاف نہیں کہ اس میں زیادہ عدالت ہے اور ایک میں کم. بھائی سمجھ میں آیا بھائی انہوں نے کیا کہا؟ وہ ہوا امر مضبوط لا يتعدد، کہ یہ ایک ایسا امر ہے جو مضبوط ہے یعنی منضبط ہے، اس میں تعدد نہیں. یہ تو باقاعدہ ضبط کیا ہوا ہے. عدالت کس کو کہتے ہیں؟ کیا بیان کیا انہوں نے؟ گناہوں کبیرہ سے بچتا ہو اور صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو. تو یہ وصف کسی میں ہوگا یا کسی میں نہیں ہوگا؟ ہے تو پھر اس کے اندر کمی بیشی نہیں. وہ جو کمی بیشی ہوگی وہ تقویٰ کے اندر ہوگی، اسے وہ عدالت میں کمی بیشی نہیں. تو یہ باقاعدہ منضبط ہے، اس کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ گناہوں سے، بڑوں سے گناہوں سے بچتا ہو اور صغیرہ سے پر اصرار نہ کرتا ہو. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.